بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید انوار الحسن, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے. ناظرین, رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت و مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض جتنا اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اس مہینے کی برکت اور فضیلت اس لحاظ سے بھی دو چند ہو جاتی ہے کہ اسی ماہ صیام میں قرآن مجید کا نزول ہوا, اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر کی وہ تاک رات بھی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ, میں آپ لوگ, جن کو یہ مہینہ ملے, اور ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں. جہاں یہ مہینہ ہمیں قرب الہی کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے, وہیں ہمیں برائی سے بھی اجتناب کرواتا ہے, ہمیں دور کرواتا ہے کہ ہم چغلی نہ کہیں, جھوٹ نہ بولیں, منافع خوری نہ کریں, بد اخلاقی نہ کریں. کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑتی روزے کے باوجود, تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے, آئی کوٹ ہم, کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک و پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماہ رمضان میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ کے آنے کے بعد, اور اب چونکہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور عید کی بھی آمد آمد ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ تاجر ہمارے بھائی, میں نہیں کہوں گا کہ تمام, لیکن بہت سے وہ منافع خوری بھی کرتے ہیں, دودھ والے دودھ میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, چاہے وہ مصلحتن بھی بولیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت اس برکت والے مہینے میں ان چیزوں سے مستقل طور پر جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے, اور رمضان شریف میں کرنے کے کون سے کام ہیں. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آپ جتنی بھی نیکیاں کریں اس میں بہت سا ثواب ملتا ہے, وہ ہم نیکیاں کیا کریں, تھوڑی سی اس حوالے سے بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے. اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, علمی بحث تو ہم کریں گے, لیکن جو دور حاضر میں جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے ارد گرد میں, اس حوالے سے بھی اوپینین لینا چاہوں گا کہ بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, تو کیا افطار پارٹیاں جو اتنی بڑی ہو رہی ہیں, اگرچہ یہ ایک اچھی بات ہے, سنت ہے اور ہونی بھی چاہیے, تو کیا اسی نیت سے ہوتی ہیں, یا پھر صرف محض دکھاوے کے لیے, یا سیاسی سپورٹ لینے کے لیے سرکاری سطح پر, یا یہ پرائیویٹ سطح پر, اس حوالے سے بھی جانیں گے. اور آخر میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو بحثیت مجموعی مسلمانوں کی جو صورتحال ہے, جو زبوں حالی کا شکار ہیں, چاہے وہ آپ سیریا لے لیں, 17,000 کے قریب مسلمانوں کا قتل ہو چکا ہے, میانمار میں مسلم کچھ فسادات ہو رہے ہیں, پھر او آئی سی کا اجلاس بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے, تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس حوالے سے سوچنے کے لیے اس سے بہتر موقع اور اس سے بہتر مہینہ نہیں ہو سکتا. ایک علمی بحث کروانے کے لیے میں نے نہایت محترم نام اکٹھے کیے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتا ہوں. ہماری آج کی پہلی مہمان شخصیت ہیں آپ, پروفیسر ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب, آپ قائم مقام صدر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے, اس کے علاوہ ڈی جی دعوی اکیڈمی جو ہے اس سے آپ وابستہ ہیں, ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب, آپ چیئرمین ہیں ہائر اسٹڈیز اینڈ ریسرچ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے. میرے اس جانب تشریف فرما ہے خورشید ندیم صاحب, ان کے بہت سے تعارف ہیں, بہت سے حوالے ہیں, آپ صحافی ہیں, آپ اینکر ہیں, اس کے علاوہ مذہبی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. اور میرے چوتھی مہمان شخصیت ہیں محمد امین شہیدی صاحب, آپ دانش کدا کے انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں. میں آپ چاروں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمارے ساتھ نشست کر رہے ہیں. فارمل ویلکم. آپ لوگوں کی اجازت سے میں ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ روزہ فرض عبادت ہے اور ہماری اکثریت روزہ رکھتی بھی ہے, لیکن میرے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے. تو پہلے تو میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے, اس کا روزہ نہ رکھنا کس صورتوں میں آپ نہیں روزہ رکھ سکتے, اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب محترم, گزارش ہے جی کہ روزہ ان فرائض میں سے ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے نص قطعی سے فرض قرار دیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح پہلی اقوام پر بھی فرض کیے گئے تھے. اس کی مقصدیت کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا, جو اس کی مقصدیت ہے وہ خود اللہ رب العالمین اسی آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے, فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. کسی تفصیل میں جائے بغیر متقی کی وہ صفت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی تنگ راستہ ہو اور اس کے گردا گرد خاردار جھاڑیاں ہوں اور آپ اس پگڈنڈی سے گزر رہے ہوں تو جس احتیاط کے ساتھ، جس حزم کے ساتھ آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں اور اپنے جسم کو ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے بچاتے ہیں اور بحفاظت وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح جب کوئی انسان اپنی زندگی کی پگڈنڈی پر اس انداز سے گزرتا ہے کہ دائیں بائیں کی کوئی آلائش اس کے عمل صالح کو، اس کی پاکیزہ زندگی کو متاثر نہ کرے، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو یہ تقوی کی آسان ترین تعریف ہے۔ اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے۔
اور جو ان رمضان کے روزے جو نہیں رکھتے اور کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
دیکھیے، فرض کی کوتاہی وہ صرف روزے میں نہیں ہے، وہ نماز فرض ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہتوں سے اس کی کوتاہی ہوتی ہے، اسی طرح حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، بہت سے کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے روزے ہر کلمہ گو پر فرض ہیں، لیکن اللہ محفوظ فرمائے، سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ باقی فرائض بھی پورے کریں اور رمضان کے روزے بھی فرض کی حیثیت سے پورے کریں۔ اس سے انسانی طبیعت کو اور تربیت کو ایک جلا ملتی ہے۔
ٹھیک،
اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔
Exactly.
دیکھیے، اس میں ایک خاص چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ روزہ انسان کو ایک خاص قسم کا نظم دیتا ہے۔ آپ 11 مہینے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں، کھانا کھانے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، مشروبات، یہ وہ تمام طیب چیزیں جو آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اچانک ایک مہینے میں آپ کو حکم ملتا ہے کہ پانی طیب ہے، حلال ہے، لیکن سحری سے لے کر افطار تک تم نے نہیں پینا ہے۔ علی ہذا القیاس، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ نے نہیں کرنا ہے، باوجود کہ وہ حلال ہیں، طیب ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ حلال اور طیب چیزیں جو 11 مہینے آپ استعمال میں لاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آپ ان سے دستکش ہو جاتے ہیں، تو جو چیزیں باقی 11 مہینے بھی حرام ہیں، غیبت حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دغا بازی حرام ہے، لوگوں کے حقوق پر ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے، علی ہذا القیاس بے شمار وہ چیزیں جو 11 مہینے ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام قرار دی گئی ہیں، اگر حلال اور طیب چیزوں سے تو آدمی دستکش ہو جائے،
تو وہ
لیکن جو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں ان پر عمل پیرا رہے، تو پھر وہی بات جو آپ نے آغاز میں فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ پھر سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی ہے۔
ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کہ کتنا نظم ہمیں نظر آتا ہے ہماری ڈیلی لائف میں اس ماہ صیام میں ہی اگر ہم بات کر لیں۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، روزہ فرض ہے، روزہ اور رمضان، ماہ رمضان، اس کا تعلق لازم ملزوم ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ آج کل کے روزے سخت ہیں، حبس کا موسم ہے، اور اب آنے والے، اب جس طرح اور سال بڑھیں گے تو اور ہم جولائی میں جائیں گے، جون میں جائیں گے، مئی میں جائیں گے، روزہ اور رمضان شریف کا جو آپس میں تعلق ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ بہت سے میں نے جو غیر مسلم ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ اس مہینے میں روزہ رکھنا تو بہت سخت ہے، تو کیونکہ اور بھی ذرا مہینے آتے ہیں، اکتوبر آتا ہے، نومبر آتا ہے، دسمبر آتا ہے، تو روزہ اور رمضان شریف کا تعلق۔
دو باتیں میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب نے جو سفر کے دوران ایک صحرا سے گزرا
جی،
تو اس کی ملاقات وہاں ایک بدو سے ہوئی، صحرائی سے، ملاقات کے دوران پتہ چلا کہ وہ روزے سے ہے, سخت گرمی کا موسم اور صحرا. تو اس نے بھی بالکل یہی سوال پوچھا اس سے کہ اتنی سخت گرمی اور تم روزے سے ہو. تو بدو نے کہا کہ اس سے زیادہ آنے والی سخت گرمی سے بچنے کے لیے آج کی گرمی کو میں برداشت کر رہا ہوں. یعنی وہ جو دوزخ کی گرمی ہے, اللہ کے عذاب کی گرمی ہے, اصل میں تمام چیزوں کا تعلق تو اس شعور کے ساتھ ہے جو انسان کے دل و دماغ میں بستا ہے. اگر وہ شعور زندہ ہے تو وہ ہر اچھا کام کرنے کے لیے تیار ہے. اگر وہ شعور مردہ ہے تو آپ اسے جتنا مرضی کرتے رہیں اور کہتے رہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے جسے اس گرمی کا احساس ہے لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اس آنے والی گرمی کا زیادہ احساس ہے, تو وہ اس بڑی عذاب سے بچنے کے لیے اس مشکل کو برداشت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. دوسری بات, آپ نے اس کو رمضان کے ساتھ حوالہ کیا. رمضان کا تعارف آپ نے خود ہی اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ کروایا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. قرآن اللہ کی وحی ہے, اور وحی کے حوالے سے ایک صاحب دل نے بڑی خوبصورت بات کہی. اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی اور اسے کہا کہ تم پہاڑوں میں مختلف گھروں میں اپنے گھر بناؤ, اور جو راستے ہم نے تمہارے لیے متعین کر دیے ہیں ان راستوں پہ چلو. اور اس شہد کی مکھی نے اس وحی کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے فرما برداری کے طور پر پیش کر دیا, اور مکھی نے کہا کہ میں اے میرے رب تیرے حکم کی بات کو ٹالتی نہیں مانتی ہوں. اس نے پہاڑوں کے سفر اختیار کیے, وہ راستے جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیے, اور وہ کام جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا کہ تم نے پھلوں سے پھولوں سے رس چوسنا ہے, تو اللہ رب العزت نے اسے ثمر کیا دیا. صلہ کیا ملا؟ اللہ نے وحی پر عمل کرنے کے صلے میں اس کے منہ میں مٹھاس بھر دی, شہد بھر دیا. اور یہ شہد صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ اس سے وہ خود لذت اٹھائے گی, بلکہ اس شہد کو لوگوں کے لیے شفا بنا دیا. تو میں رمضان اور روزے کو اس طرح جوڑتا ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو وحی پر عمل کرنے کی صورت میں مٹھاس اور شفا سے نوازا ہے, جو بھی صاحب ایمان اس وحی پر عمل کرے گا اور اس کے متعین کردہ راستوں پر چلے گا اور اس کے لگائے ہوئے کاموں کو جو ذمے لگائے گئے ہیں ان کاموں کو کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں مٹھاس, اس کے منہ میں گھی شکر, اور اسے دوسروں کے لیے شفا کا باعث بنا دے گا.
بہت خوب. میں امین شہید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, نیچرلی جیسے ہی ہم بات ہو رہی ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے کوئی, اسلام لاجیکل مذہب ہے, دلیل والا مذہب ہے, اور ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہے, کوئی اہداف ہیں جن کا حصول اس کے توسط سے ممکن ہوتا ہے. روزے کا ایک تو یہ ہے کہ برائی سے اجتناب کرنا, نیچرلی ولفلی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کچھ پینا نہ کچھ کھانا, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے حقوق العباد ہیں ان کو بھی پورا کرنا, اور معاشرے میں برائی کو روکنا بھی اور اس کی تلقین بھی کرنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھتے بھی ہیں, گراں فروشی بھی ہو رہی ہے, منہ مہنگے داموں لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, چغلی بھی کھا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا وجہ کیا ہے, کہاں پر نقصان آپ کو پایا جاتا ہے, تضاد کیوں ہے یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں منکرات اور فحشاء سے روکتی ہے. اب بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان تمام برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو روح تھی اس پر عمل نہیں ہوا, بلکہ اس کی شیپ, اس کی شکل و صورت کو جو ہے برائے کا لایا گیا. رمضان المبارک تقوی الہی کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. انسانی نفسیات اس طرح کی ہے کہ بدن کو آپ جتنا زیادہ پروٹوکول دیں گے روح آپ کی اتنی زیادہ کمزور پڑ جائے گی. اس کے مقابلے میں اگر آپ روح پر زور لگائیں گے اور بدن کو کمزور کریں گے تو آپ بہت ترقی کریں گے. بھوک انسان کی روح کی تقویت کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اس لیے ہمارے صوفیاء اور عرفاء نے, جو سیر و سلوک کے ماہرین ہیں, انہوں نے جب انسانوں کو راہ نجات اور ترقی و تکامل کے رستے بتائے تو ان میں سب سے پہلا نقطہ روزے کو منتخب کیا اور بتایا اور کہا کہ بھوک کا وہ رستہ اختیار کرو جس کے ذریعے سے نفس کی خواہشات کو کمزور کیا جا سکے. آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس بدن کا مرض لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر جہاں پر آپ کو دوا دیتا ہے کچھ احتیاطیں بھی بتاتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے اجتناب کرو. اگر ان چیزوں سے آپ اجتناب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوائیاں اثر کرتی ہیں, لیکن اگر ان چیزوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو دوا اپنا اثر کھو دیتی ہے. رمضان المبارک انسان کی ترقی تکامل اور اس کو انسانیت کے معراج تک پہنچانے کے لیے اللہ کا بندوں کو ایک بہترین تحفہ ہے. اب اگر اس تحفے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکا بھی جا سکے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ رمضان اور وہ روزے ہم پر اپنا اثر دکھائیں گے. لیکن جیسے آپ نے پہلے خود اشارہ فرمایا, صرف ہم بھوک کو لے لیں اور اس کے بعد جو رمضان اس مقصد کی طرف اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر چور بازاری بھی ہوگی, پھر قتل و غارت, مختلف چینلز پہ جو خبریں آ رہی تھیں اغوا کی, عزت پامال کرنے کی, لوٹ کی, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جبکہ آپ کے معاشرے میں اوورال جو اسلامی معاشرہ ہے وہاں پر رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد, یہ پوری دنیا میں یہ ہے اور پاکستان میں بھی خصوصی طور پر, جرائم کا ریشو کم ہو جاتا ہے, بڑھتا نہیں ہے, لیکن بہرحال جو لوگ اس روح روزہ اور روح رمضان پر عمل نہیں کرتے اس کے نتیجے میں پھر وہ پورے کے پورے خود ابلیس بن جاتے ہیں, خود شیطان بن جاتے ہیں.
مسنگ لنک کیا وہ خورشید ندیم صاحب پھر اس میں؟
انوار صاحب, ایک جملہ بہت کثرت سے ہمیں یہاں استعمال کیا کہ روزہ عبادت ہے. اصل میں عبادت ہے کیا؟ اگر ہم اس کو جانیں گے تو میرے خیال آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا.
Exactly.
دیکھیے, عبادت اصل میں انسان کی ایک داخلی کیفیت کا نام ہے. ایک بزرگ اور برتر ہستی کا شعور, ایک ایسی ہستی جس کی قدرت میری سمجھ میرے فہم سے ماورا ہے, ایک ایسی ہستی جس کے احسانات میری سمجھ اور میری فہم سے ماورا ہے, میری ضروریات سے زیادہ ہیں. اس ہستی کا احساس مجھے, اس کی عظمت, اس کے منعم ہونے کا احساس میرے اندر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے گر پڑوں, میں اپنے رکوع و سجود لے کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤں, میں اپنی ساری عبادات لے کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤں, میں اپنے شکر کے احساس لے کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤں, میں اس کی عظمت کا احساس لے کر اس کے سامنے ڈھہ پڑوں. یہ ہے عبادت. یہ عبادت جب انسان کے اندر سے ظہور کرتی ہے تو پھر اطاعت میں ڈھلتی ہے. وہ اطاعت جو ہوتی ہے وہ انسان کا جسم میں اس کا اظہار ہوتا ہے, پھر اس کے روزے میں, اس کے رکوع سجود میں اس کا اظہار ہوتا ہے. اور چونکہ یہ ہر مذہب میں عبادت کا شعور ہوتا ہے, جس عبادت جس مذہب کے اندر ایک ایسی برتر ہستی کا, ایک ایسی قدرت والی ہستی عبادت کا تصور ہوتا ہے, پھر یہ انسان کے اندر سے ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ میں اس کے سامنے عبادت کا اظہار کروں اور اپنی عاجزی کا اظہار کروں. اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ اس احساس کو پیغمبروں کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اس کو عبادت میں کیسے ڈھالنا ہے, اس کو کسی نظم کا کیسے پابند کرنا ہے, اس کو کسی اطاعت کے نظم میں کیسے لانا ہے. پھر وہ نماز سکھاتا ہے, پھر وہ روزہ سکھاتا ہے, پھر وہ حج سکھاتا ہے, پھر وہ زکات سکھاتا ہے. تو جب عبادت اپنے اس احساس سے پھوٹتی ہے اور پھر ان بناسک عبادت میں ڈھلتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا امکان نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے کے باوجود آدمی فحش بھی کرے, برائی بھی کرے, اس کے بعد وہ روزہ کا حکم ہو اور وہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا, جیسے آپ نے ابھی سوال کیا, اس کے پاس مال ہو اور وہ کہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کے پاس استطاعت ہو اور وہ کہے میں حج کا سفر نہیں کرتا. اصل میں ہمارے ہاں خرابی یہ ہو گئی کہ عبادت اندر سے نہیں پھوٹی.
Exactly.
عبادت باہر سے پھوٹی ہے. ہم نے نقل کیا, ہم نے دیکھا کسی کو, ہم نے اس کو کاپی کر لیا, ہم نے اس کو شعور کے طور پر قبول نہیں کیا. وہ عبادت کا احساس میرے اندر سے نہیں پھوٹا. جب میرے اندر سے نہیں پھوٹا تو اس کے بعد اس کے نتائج بھی وہ نہیں نکلے جو اس کو نکلنے چاہیے.
سب کیا وجہ ہے کہ ہمارا میسج جو ہے وہ صحیح, دیکھیں ہمارے پاس ویسے تو سورسز ہیں قرآن مجید کی صورت میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں, ہمارے یہاں ریلیجیس سکالرز ہیں آپ لوگوں کی صورت میں, علماء کرام ہیں, امین شہیدی صاحب کی ہائر دیکھیں درس گاہیں ہیں, کم کیا وجہ ہے کہ لوگوں تک وہ میسج نہیں صحیح طور پہ پہنچ پاتا؟
نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن کا میسج کہاں تک نہیں پہنچا,
میرا مطلب ہے اس کو ایکسیپٹیبلٹی.
میں عرض کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی
صحیح مانو
کم و بیش ہر جگہ پہنچتے ہیں. آگے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کی بات ہے کہ کس حد تک آپ کی وہ دل کی گہرائیوں میں اتر کر آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے, اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حذیفہ منافق ہو گئے, اور رستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو، اور اسی طرح ان کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں منافق ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے، کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے، تو میری یہ کیفیت کا بدلنا اس بات کا غماز ہے۔ یعنی وہ احساس کی بات تھی، یہی احساس درجہ بدرجہ مختلف لوگوں میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس معاشرے میں بھی، جس کو آپ اقدار کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ کہتے ہیں، اس میں بھی الحمدللہ کے ایسے ایسے روزہ دار اور ایسے ایسے قائم اللیل لوگ موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں
یہ نظام چل رہا ہے،
یہ دنیا آباد ہے۔
Exactly.
آباد ہے۔ اور آپ غور فرمائیے کہ تمام تر کباہتوں کے باوجود رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ مسجدوں کا رخ کریں،
بالکل
تو
آباد،
بوڑھے نہیں، بزرگ نہیں، آپ کو نوجوان،
بچے
مسجدوں میں کھڑے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سن رہے، دیہاتوں میں آپ جائیں جہاں آپ ان لوگوں سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کوئی سمجھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، لیکن قرآن کے الفاظ کی حلاوت کی سماعت کے لیے ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، تو الحمدللہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں بہت سارے اچھا کام کرنے والے لوگ ہوں تو بیچ میں اگر چند آدمی ایسے نظر آئیں کہ جو اس پورے ماحول کو خراب کر رہے ہوں تو وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔
ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑا سا، میں یہ بھی اپنے ویورس کو لے اور خود بھی میں اس میں رہنمائی آپ کی حاصل کرنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں نیکی کرو اس کا 70 گنا زیادہ، فرض عبادت کرو 70 گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نیچرلی انسان جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے جہاں اس کو انسینٹیو نظر آئے۔ تو اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ روزے میں کیا کرنا چاہیے، کیا کس طرح عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگنی چاہیے، پہلے 10 دن جو ہیں وہ رحمتوں کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے، اور اب ہم نجات کے عشرے سے گزر رہے ہیں، رمضان میں اگر سادہ الفاظ میں کام کون سے کرنے چاہیے، یہ تو ہم نے کہا نا جن جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کام کون سے کرنے چاہیے؟
پہلی بات، آپ نے جو ثواب اور اجر کے حوالے سے بات کی ہے تو اس میں بھی دوبارہ ایک صاحب دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ میں نے ان سے کہا کہ روزے کا یہ اجر ہے، نماز کے یہ اجر ہے، آپ نے یہ کیا، تو اس نے کہا کہ اجر کے بارے میں کبھی غور کیا کہ اجر ہوتا کیا ہے؟ اجر تو اجرت سے ہے، اور جو تو اس کو ملتی ہے جس نے اپنا کوئی کام کیا ہو، جس کا اپنا کچھ ہو اور وہ اس کو استعمال کرے اور کہے جناب یہ میری چیز تھی اور میں استعمال میں لے کے آیا آپ کے لیے، آپ اس کی مجھے اجرت دے دیں۔ اپنے اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں تو درحقیقت اجر نہیں مانگ رہے ہوتے، کس بنیاد پر ہم مانگیں گے؟ میری زندگی، میرے ہاتھ پاؤں، میرا وقت، میرا کھانا پینا، میری اولاد، میری ہر چیز تو صرف اسی کی ہے، تو مالک وہ ہے، اس نے سب کچھ اگر اسی کے دیے ہوئے میں سے میں نے کچھ تھوڑا بہت اس کے کہنے کے مطابق چلا دیا ہے تو درحقیقت اس میں مجھے اجر نہیں، مجھے اس کی طرف سے عطا چاہیے، وہ پہلے بھی عطا کرنے والا ہے، تو میرے اس اچھے بیہیویئر کی بنیاد پر وہ مجھے مزید عطا کرتا ہے، مجھے تو بس اسی بات کا لالچ ہے کہ وہ جو رحمتوں والا ہے ہم اس کی مزید رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ دوسری بات، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے استعمال میں مجھ سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، بے شمار تقاضوں کی بنیاد پر، بھول کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، دیگر لوگوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے، اس کوتاہی کے حوالے سے اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور رمضان میں خاص طور پر آخری عشرے میں، اور خاص طور پر شب قدر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے وہ لیلۃ القدر مل جائے جو 1000 مہینے سے زیادہ جس کی فضیلت ہے تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟
اچھا،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اس میں ایک دوسری بات اور بھی ہے کہ میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے، تو میرے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میں دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ پہلے میں معاف کرنے کا سلیقہ سیکھوں, پھر اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, تو یہی روزے کی سب سے بڑی عبادت ہے.
ٹھیک امی صاحب, ایک اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا روزے کی ابتدا اور انتہا صدقہ پر ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلکہ حکم ہے کہ آپ روزہ کشائی کسی کی اگر کھجور سے بھی کروائیں تو ضرور کروائیں, چاہے وہ پینے کا پانی بھی ہو. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس مہینے میں جو آپ سے ذرا مالی طور پہ کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے زیادہ ہمیں آگے بڑھ کر جانا چاہیے. ایک تو زکوٰۃ کا اپنا ایک چینل ہے, سرکاری بھی ہے اور لوگ ویسے بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے, صدقہ جو ہے اس کی تھوڑی سی اہمیت پر روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں کتنا زیادہ دل کھول کے صدقہ دینا چاہیے. میرے خیال میں جو فطرانہ ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا.
دیکھیے, آپ نے خود بھی اشارہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں اگر آپ کسی مومن کو, کسی مسلمان کو, کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہیں تو اس افطار کا جتنا اجر دیا جا رہا ہے یا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ہمارے حد تصور سے بالاتر ہے. حتیٰ یہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی ہی کا پلا دو. یہ ایثار ہے, یہ قربانی ہے, یعنی ہمیں اس طرح سے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جب تم خود بھوکے ہو اپنا پیٹ کاٹ کر کسی اور کو کھلاتے ہو اور اس کا اتنا اجر ملتا ہے, تو ایک تو ہمیں اجر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں خود اس چیز کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ جب رمضان نکل جائے تو اس وقت بھی تم اسی روش کی بنا پر لوگوں کی خدمت کرو اور اپنے مفادات کو نہیں بلکہ لوگوں کے مفادات کو زیادہ پیش نظر رکھو. اسلام اصل میں آیا ہی معاشرے کو تکامل کی طرف لے جانے کے لیے ہے, اس لیے دولت مندوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ غریبوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکیں, یعنی خود غریبوں کے پاس جائیں اور غریبوں کو اپنے پاس لے آئیں, اس طرح سے اس گاڑی کو چلائیں کہ کل کو اگر تم نیچے گرتے ہو تو وہ غریب اوپر آتا ہے, وہ بھی تمہارا
ایک نظام سمجھ
سکے. جی ہاں, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سہولتیں دی ہیں تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور خصوصاً رمضان المبارک میں اس چیز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ بظاہر آپ کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے ضرورت مند نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے ایسے سفید پوش آپ کے گلی محلوں میں گھروں میں موجود ہوتے ہیں جن کو مانگنا نہیں آتا اور مانگنے کو وہ آر سمجھتے ہیں, لیکن ان کی نہ افطاری ان کے پاس ہوتی ہے نہ سحری کا انتظام ہوتا ہے. اس لیے اس حوالے سے جتنا ہم رمضان المبارک میں استعمال کرتے ہیں اس کو اگر تھوڑا سا کم کر کے اپنے ہمسایوں کے گھروں کی طرف بھی جھانک کر دیکھیں اور خصوصاً اپنے ارد گرد موجود بسنے والے لوگوں میں اس طرح کی فیملیز کو تلاش کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ اجر کا حامل ہے.
میں آپ کے ساتھ ہوں سجاد صاحب, مجھے فطرانہ کی ایگزیکٹ اماؤنٹ اگر پبلک کی ہم ایجوکیشن انفارمیشن کے لیے
ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے کہ اب کیا مقرر ہے؟
80 روپے تک اخبارات میں جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے بیان شاید آیا تھا کہ 80 روپے اصل میں تو,
اور اس کا وہی کانسیپٹ ہے فطرانہ کا صدقہ.
جی بالکل,
آپ وہ دیں.
صدقے کے حوالے سے ایک مختصر سی بات یہ بھی اگر کہنا چاہوں گا تو صدقہ جو ہے یہ تو صدق سے نکلا ہے اور صدق سچائی کو کہا جاتا ہے, اور اسی سے پھر باقی تمام چیزیں وابستہ ہیں کہ جو کام بھی سچائی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہے. چاہے آپ کی گفتگو کرنا ہو اور لوگوں کا سننا ہو, چاہے آپ کا تبسم فرمانا ہو یا لوگوں کی کسی ضرورت کو پورا کرنا ہو, یہ سب صدقے میں آتا ہے. لیکن صدقہ فطر چونکہ عید الفطر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کی ایک خاص اماؤنٹ جو 2 کلو گندم کی قیمت کے ساتھ وابستہ ہے.
2 کلو گندم کی قیمت,
وہ جہاں بھی جو اس کی قیمت متعین ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ آدمی,
اور وہ یہ جو 80 روپے ہیں یہ
نہیں فی فیملی فی فرد, ہر ایک فرد حتیٰ کہ بچے کی طرف سے بھی جو اس گھر میں بچہ ہے بالکل اس دن پیدا ہوا کہ عید الفطر سے پہلے پہلے تو اس کی طرف سے بھی یہ صدقہ. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان ہے جو اس کی طرف سے, تو یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ ہے کہ اللہ تو نے نعمت دی اور ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں.
اوکے, میں خوشی صاحب آپ سے چونکہ آپ کا تعارف میں نے کرا جرنلسٹ بھی ہیں, افطار پارٹیوں کی میں اس سے چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو بھی ہمیں زیر بحث لانا چاہیے. افطار پارٹیاں نیچرلی ہو رہی ہیں اور جیسے یہاں بات ہے کہ افطار کروانا ایک اچھی سنت بھی ہے اور افطار کروانی چاہیے جو بھی اپنے کے مینز ہیں اس کے مطابق, لیکن اب تو بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں اور اس میں جس قسم کا نظم و ضبط ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا لیکن افطار سے پہلے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور روزہ کشائی سے پہلے مغرب کی اذان سے پہلے ہی روزہ جو ہے وہ لوگ توڑ دیتے ہیں, تو پھر یہ مطلب اس کا کیا, اس کا مقصد جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے.
دیکھیے چونکہ مذہب ایک کلچر بھی ہے, مذہب عبادت بھی ہے, مذہب کلچر بھی ہے. جب ہم کلچر کے پہلو میں دیکھتے ہیں اس کو, ہماری مسجدیں بڑی بڑی ہم بناتے ہیں, ہم روزہ افطاری کے اہتمام کرتے ہیں, تو یہ کلچر فطری طور پہ بنتا ہے جب آپ ایک مذہب کو اختیار کرتے ہیں تو وہ لازماً آپ کا کلچر بھی بنتا ہے. لیکن جب وہ کلچر میں ڈھلتا ہے تو وہ اگر آداب کے سانچے میں نہیں ڈھلتا تو پھر اس میں وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے افطار اب جو جن پارٹیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں وہ روح نہیں ہوتی کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جا رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں جو فطرہ جو روزہ افطار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ اصل میں پبلک ریلیشننگ کا ایک شعبہ ہے جس کو آپ افطار پارٹی کہتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے کیپٹلزم کے ذریعے اثر دنیا کی ہر چیز جن سے بازار بن گئی ہے, مذہب جن سے بازار بن گیا ہے, خود میڈیا کے جو پروگرام ہیں رمضان کے دنوں میں جس طرح سے پیش کیے جا رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اصل میں آپ نے ایک سوسائٹی کا جو مذہبی تشخص ہے, سوسائٹی کے جو مذہبی جذبات ہیں ان کو اصل میں اپنے مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ. تو افطار پارٹیاں کیا ہیں؟ یہ پبلک ریلیشنگ کے کام ہیں سارے, پولیٹیکل لیڈرز کرتے ہیں, سیاسی رہنما کرتے ہیں. کرانا مقصود ہوتا ہے نہ روزے سے اس کو نسبت ہوتی ہے. افطار چونکہ رمضان کے دن ہے آپ کوئی اور پارٹی کر نہیں سکتے تو آپ کو افطار پارٹی کرنی ہوتی ہے, تو اس کی وہ روح شامل نہیں ہے. یہ اس میں پبلک ریلیشننگ کا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا.
آپ بھی یہ سمجھتے ہیں سید رحمان صاحب؟ بعض افطار پارٹی میں تو شاید گئے بھی ہوں گے آپ.
میں جزوی طور پر اس سے متفق ہوں کہ ایک عمومی روش یہی ہے, لیکن اس کو ہر افطار پارٹی پر معمول نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو جس طرح خورشید صاحب نے فرمایا نا کہ ہمارا ایک مذہبی کلچر بھی ہوتا ہے
جی,
تو یہ افطار پارٹیاں اس کلچر کا بھی حصہ ہیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقے میں, یہ جو صدقہ نافلہ ہوتا ہے اس میں آپ امیر غریب رشتہ دار غیر رشتہ دار سبھی کو شامل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اچھی روایت ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کوئی صاحب استطاعت اپنے رشتہ داروں کو, خواہ وہ متمول ہیں غریب ہیں, اپنے احباب کو رمضان کے افطاری کے لیے جمع کرتا ہے تو یہ باہم تعلقات کو بڑھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کو فروغ دینے میں بھی مدد دیتا ہے, اور یہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے. ہاں اگر کہیں نمود ہے, نمائش ہے, اسراف ہے
سرکاری پیسوں پہ,
سرکاری پیسوں پہ ہے تو ظاہر ہے یہ تو بالکل ناجائز ہے. لیکن اگر اس میں وہی جذبہ کار فرما ہے کہ مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں اور ایسے مواقع پر ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مل بیٹھ کے کھانا چاہیے اور اس سے محبت کو فروغ دینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں.
اوکے, اب میں چاہوں گا کہ ایک ٹاپک, کیونکہ ہمارا پروگرام کے 8 سے 10 منٹ رہ گئے, جو میں نے جس کا تعارف انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ بحثیت مجموعی جو مسلمانوں کا اس وقت سبو حالی ہے, آپ سے میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں. آپ ایک عرب اسپرنگ کا نام دیا اور مختلف ممالک میں حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں, ایجپٹ کی آپ کے سامنے مثال ہے, تیونس میں چینج آیا, اب سیریا کی صورتحال ہے, لیبیا میں ایک بہت بڑا چینج آیا, لیکن بڑا خونی چینج تھا, ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کی جو ہیں وہ اس میں قتل ہوا, اب سیریا میں 17,000 کی فگر آ رہی ہے. پھر دوسری طرف ایک اور اگزامپل ہے میانمار کی, جہاں مسلم سٹیٹ تو نہیں ہے لیکن جو مسلمان ہیں ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. بحث ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے او آئی سی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, کیا لاعمل بنانا چاہیے؟ یہ معنی خیز خاموشی اسی طرح برقرار رہی تو پھر تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام نہیں حاصل کر سکتے.
دیکھیے او آئی سی کے بارے میں تو وہی جملہ ہے جو مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ او آئی سی امیدیں وابستہ نہیں کیے ہوئے. لیکن جو آپ نے چینج کی بات کی اس کا اصل میں تجزیہ دو طرح سے کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمان جتنے ممالک ہیں اس وقت دنیا بھر میں بالعموم ان کے اوپر عامریت مسلط ہیں, ان کی رائے کہیں بہت کم ملک ہیں جن کے اندر کوئی جمہوریت ہے, ان کی رائے کو آپ سنتے ہیں, اس لیے یہ تو ان کا فطری حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, نظام مملکت ان کی مرضی سے وجود میں آئے, ان کے مسائل ان کی مرضی سے حل کیے جائیں, اس لیے تو فطری حق ہے, اور یہ چینج اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو لانا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو واقعات آپ نے بیان کیے, دو ممالک ایسے ہیں تیونس اور مصر
جی,
جس میں آنے والی تبدیلی خالصتاً داخلی عوامل کے نتیجے میں آئی. وہاں بہت کم قتل و غارت گری ہوئی, تیونس میں بھی زیادہ لوگ نہیں مارے گئے, ایک عزیزی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایک موومنٹ اٹھ گئی اور پھر تبدیلی آئی, بہت کم قتل وہاں ہوئے. مصر میں بھی بہت کم ہوئے, लेकिन शाम के जो हालात हैं, ये लीबिया में जो कुछ हुआ उसकी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायमेंशन भी है।
अच्छा,
आलमी कुवतें वहाँ दाखिल हुई, मसलन मिस्र में, लीबिया में उन्होंने क्या किया कि कजाफी के खिलाफ जो लोग थे
उनको
मुसल्ला भी किया, असला भी दिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वहाँ दाखिल हो गई। शाम में भी यही है, इस वक्त शाम जो है वो सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उस दायरे में।
सच तो ये है कि इस्लाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई मुस्लिम पॉलिटिक्स
नहीं
है,
मुस्लिम पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। दाखली मुफादात हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने मिस्र में भी अपना रोल अदा किया, उन्होंने शाम में भी किया, बहरीन में भी किया, उन्होंने अब शाम में भी वो कर रहे हैं।
तो अब हमें करना क्या चाहिए?
हमें करना नहीं चाहिए कि एक तो ये मुसलमान ममालिक हर मुल्क के दाखली मामलात को उन लोगों की आवाम के हवाले करना चाहिए, और मुसलमान मुल्कों को इस पर कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात पाकिस्तान के अवाम हल करें, और गैर मुल्की मुदाखलत जितनी है
चाहे वो इस्लामी मुल्क क्यों ना करें,
एग्जैक्टली उसको खात्मा होना चाहिए।
क्यों शहरी साहब? चाहे वो इस्लामी मुल्क हैं जो कि दूसरे प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो लड़ी जाती
है, बिल्कुल बजाय है। देखें, दूसरों के मालिक में मुदाखलतों के नतज क्या निकलते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि आपका अपना मुल्क भी उससे डैमेज हो और फिर दूसरों को मौका मिले कि आपके अपने मुल्क में भी उसी तरह की मुदाखलतें शुरू हों। इस वाले से एक बात ओवरऑल ये जरूर सामने रखनी चाहिए कि इस्लाम की एक नशअत सानिया का दौर शुरू हो चुका है,
हो चुका है,
हो चुका है, और उसके आसार आपको पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं, यूरोप के अंदर, अमरीका के अंदर। इस आवाम की हुकूमतों की बात नहीं कर रहा,
ठीक है।
इस वक्त यूरोप और अमेरिका में रोज आप फिगर्स देखें, एक कलीसा गिराया जा रहा है और उसके मुकाबले में एक मस्जिद की तामीर हो रही है। इसका मतलब यह है कि इस्लाम ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, इसलिए कि माशरे में जो खला है उस खला को भरने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दीन फितरत इस्लाम में मौजूद है। और दूसरी तरफ खुद अरब ममालिक में अफ्रीका से लेकर मशरिक वस्ता तक जो एक बेदारी की लहर चली है और आवाम के अंदर चली है, इसने बहरहाल इस्लाम पसंद कुव्वतों को सामने आने का मौका दिया है। यहाँ पर सेकुलर लोग सामने नहीं आए, बेदीन लोग सामने नहीं आए, दीन दुश्मन कुव्वतें सामने नहीं आईं, बल्कि वो लोग आए जिनके नाम के साथ इस्लाम का लेबल था और उन्हीं को फिर वोट्स मिले और उन्हीं ने इंतखाबात में अच्छे वोट्स लिए और सदारत तक और हुकूमत तक वो पहुँच गए। ये चीज़ खुद बताती है कि अवाम के अंदर बहरहाल इस्लाम की तरफ रुझान माजी की नस्बत बड़ा है और लोगों की एक तड़प है कि हमारी मुश्किलात का हल शायद इस्लाम में हो। अब जो हमारे सामने मुश्किल है वो ये है कि जो कुव्वतें इस वक्त बरसरे इख्तदार हैं या आ चुकी हैं, उनको चाहिए कि वो इस्लाम की उसी तरह की तर्जुमानी करें जिस तरह का हक है कि इस्लाम को पेश किया जा सके, और इन मसाइल में फिरकावराना मसाइल से, सियासी चपकलिशों से और दूसरे ममालिक के अंदर के मामलात में मुदाखलतों से हर सूरत में इज्तनाब किया जाए।
सर, इस एस्पेक्ट में आपका भी कमेंट चाहूंगा।
देखिए जी, गुजारिश है कि मैं खुद साहब की बात में इजाफा करना चाहता हूं कि अगर कोई तब्दीली किसी मुल्क के अंदर से आती है और उस तब्दीली के हाँ उस मुल्क के बाशिंदे हैं, तो जमहूर की आवाज़ को सुनना चाहिए और बिलाखिर जमहूर की आवाज़ जो है वो गालिब भी आती है। लेकिन अफसोसनाक बात कि अक्सर व बेशतर जो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है उसमें बैरूनी मुदाखलत होती है और बैरूनी मफादात
और हमारे निज़ाम की भी कमजोरी
वाबस्ता होते हैं और हम अल्लाह माफ़ करे लोगों के हाथों में खेलते हैं,
खेलते हैं खुद
और
बनते हैं।
अफसोस की बात यह है कि ये वाहिद कौम थी, मिल्लत थी जो नजरिए की बुनियाद पर थी, जुग्राफिये और नस्ल और ज़ुबान और वतन की बुनियाद पर नहीं, नज़रिए की बुनियाद पर थी। लेकिन नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आने वाली इस उम्मत में फिर कई ब्लॉक्स बन गए।
बिल्कुल,
लेकिन आप अभी बात हो रही थी, खुर्शीद साहब कह रहे थे ओआईसी की, ओआईसी भी है, अरब लीग भी है,
ठीक,
तो कई खानों में हम बटे हुए हैं। तो जब तक उम्मत मुस्लिमा
ठीक
उम्मत वाहिदा नहीं बनेगी
तब तक ये मसाइल
उस ये मसाइल दरपेश आते रहेंगे और मुसलमान उम्मा ये तकलीफ दे मराहिल से गुजर।
30 सेकंड्स
जी, आपने आगाज किया और पहली बात यह है कि उम्मत को उम्मत बनना है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और उस पूरी उम्मत में जहां जहां अफराद मौजूद हैं उनके दर्द को महसूस करना है, और ये उसी की अलामत है कि आपने ये सवाल किया।
ठीक,
दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तब्दीली का जो अंदाज है वो बहुत ही धीरे अंदाज में चलता है। 1947 से पहले पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम मुल्क इस धरती में मौजूद नहीं था, मुख्तलिफ नक्शे बने, मुल्क वजूद में आए और अब उन नक्शों में रंग भरा जा रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तब्दीली का यह अमल चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मौजूद मेहमानों का कि आप लोग आए और हमने गुफ्तगू की रमज़ान के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के हवाले से और जो रमज़ान में जो ओवरऑल ट्रेंड्स हैं उस पर भी हमने बात की। थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। चलते चलते यही कहेंगे कि रमज़ान के चूँकि अब आखिरी अशरा चल रहा है तो आप जितनी रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं पूरी कोशिश करें,